بسم الله الرحمن الرحيم. کل بہت تفصیل کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی تھیں اور اس کے جواب میں اللہ تعالی نے ان کی پاک دامنی اور ان کی عظمت کے لیے آسمان سے جو وحی نازل کی اس کے بارے میں بہت تفصیل سے کل گفتگو ہوئی. ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی، جب بھی کوئی اقدام کرو، جب بھی کوئی زبان کھولو، کوئی عمل کرو، کوئی حرکت کرو، تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لو کہ اتباع کس کی کر رہے ہو، شیطان کی یا رسول اللہ کی. اور بڑی بنیادی بات ہے، کوئی اقدام کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، تو ایک منٹ کے لیے یہ سوچو کہ یہ بات رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا شیطان کے نرغے میں آ کر ہم یہ کر رہے ہیں. وہ فرمایا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ اس کے قدموں کی پیروی اگر کرو گے تو اس کا تو کام یہ ہے، یامر بالفحشاء والمنکر، بے حیائی، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی باتوں کی طرف وہ تمہیں متوجہ کرے گا. اور اگر اللہ تعالی کی رحمت اور فضل نہ ہو تو تم میں سے کوئی شیطان کی دغدغوں سے بچ نہیں سکتا، کوئی پاکیزہ رہ نہیں سکتا. اتنے اطراف سے وہ حملے کرتا ہے اور اس ہوشیاری سے حملے کرتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا. اس لیے اس سے بچنے کے لیے ایک بہت مشہور روایت ہے، یہ شام کی جامع مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، تو اس سے کچھ سیکھنے کے لیے، ان بزرگ سے کچھ سیکھنے کے لیے ایک صاحب وہاں پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک بزرگ آتے ہیں اور ان صاحب کو جگا دیتے ہیں. یہ سمجھے کہ بہت بھلا آدمی ہے یہ، نہیں روزانہ ان کو تہجد کے لیے یہ جگا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور منظر انہوں نے یہ دیکھا کہ جامع مسجد سے جب لوگ نکلے تو ایک مٹی کا ڈیلا راستے میں پڑا ہوا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ لوگ راستے میں ڈیلے ڈال جاتے ہیں، کسی کو ٹھوکر لگے، کچھ لگے، تو انہوں نے اٹھا کے طرف کو پھینک دیا، راستے سے ہٹا دیا، اسے دور پھینک دیا کہ نظر نہ آئے راستے میں سے. اس کے بعد پھر ایک دن ان کو موقع ملا تو وہی جس پیر صاحب کو اٹھایا کرتا تھا وہ شخص، ان پیر صاحب سے کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو بڑا پاکیزہ صورت سا ہے اور آپ کو روزانہ تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ راستے سے اس نے ڈیلا باہر پھینک دیا، دور پھینک دیا. تو ان بزرگ نے فرمایا، وہ شیطان ہے. تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ شیطان یہ کام کیوں کرے گا بھائی، تہجد کے لیے اٹھائے کسی کو اور راستے سے ڈیلا اٹھا کر دور پھینک دے. تو پوچھا انہوں نے کہ صاحب وہ تو بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے. کہا، ہوا یہ کہ ایک دن میری تہجد قضا ہو گئی، میں نے استغفار کی اللہ تعالی سے اور روتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میرے بڑے پیارے بندے تجھے مجھ سے اتنا لگاؤ ہے تو آج تیرے استغفار کے نتیجے میں تیرے تہجد سے 10 گنا ثواب میں نے تجھے دیا. اسی دن سے یہ مجھے جگانے لگا کہ کم از کم اس 10 گنے سے تو بچ جائے گا. اور وہ جو ڈھیلا میں نے اٹھا کر پھینکا تھا, اس نے پھینکا, وہ بات یہ تھی کہ ایک نمازی آیا تھا نماز پڑھنے اور وہ چاہتا تھا کہ گھر ڈھیلا لے جائے, ضرورتیں تھی اس کی پاکی واقعی کے لیے, ضرورت ڈھیلوں کی ہوتی تھی پہلے, اس نے اٹھا کے پھینک دیا کہ وہ نمازی پریشان ہوگا, تلاش کرتا پھرے گا. اس طرح کے واقعات, بہت سی واقعات قصص الاولیاء وغیرہ میں واقعات لکھے ہیں بزرگوں کے, مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں جو کچھ اس شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے, ایک تو یہی بات, دوسری بات یہ کہی گئی لاقدن لہم صراط کل مستقیم, میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جدھر سے میرا بس چلے گا میں لوگوں کو ورغلاؤں گا. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ دیکھو یہ شیطان وہ ہے جس نے تمہارے بابا آدم کو پھسلایا تھا اور حوا کو بہکایا تھا, انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ, یہ وہاں وہاں سے, یہ اور اس کی لاکھوں ذریت وہاں وہاں سے تم پر حملہ آور ہوتی ہے جہاں تمہاری نگاہ بھی نہیں جاتی, جہاں تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہاں سے بھی یہ حملہ آور ہو سکتا. بہرحال دو باتیں بہت ضروری ہیں کہ کوئی بھی اقدام آپ کریں, کوئی بات کہیں, کسی سے کٹیں, کسی سے جڑیں, کوئی کم کام کریں کہ نہ کریں, لمحے بھر کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی اتباع ہو رہی ہے, ایسا تو نہیں کہ شیطان کی اتباع ہو رہی ہو, یہ لمحے بھر کے لیے سوچ لیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ شیطان کی ذہانت, طباعت, طباعیت قرآن نے اتنی واضح کی ہے اور اتنی ضروریت اس کی لگی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی فکر رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کتنی رائے آتی ہیں, کتنے مشورے آتے ہیں, کتنے قسم کی سوچیں آتی ہیں, کیا کیا نظریات لوگ پیش کرتے ہیں, کیا کیا خیالات پیش کرتے ہیں, ان سب کے درمیان دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی ذہانت و بصیرت اور عقل کی حد تک پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں حق بات کیا ہے, صحیح رخ کیا ہے, واقعی اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے, کیا ہم کریں. اس لیے کہ لوگ بہت سے خیالات, بہت سے نظریات, بہت سے افکار, بہت سی چیزیں پیش کرتے رہیں گے, تو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے, اپنی بصیرت کو استعمال کرنا چاہیے. اندھا اندھ یہ نہیں کہ کوئی بات کسی نے کہی اور جذبات میں آ کے آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ایک. اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے, وہ دعا اللہ کے رسول نے یہ سکھائی ہے, اللہم ارنا الحق حقا, اے اللہ تو مجھے حق کو حق بنا کر دکھا, جو حق ہے وہی مجھے حق نظر آئے, وارن الباطل باطلا, اور باطل کو باطل بنا کر مجھے دکھا, جو باطل ہے وہ حقیقت میں باطل ہی نظر آئے مجھے, اور پھر جب حق حق نظر آئے تو اس کی اتباع کی توفیق دے, اور جب باطل باطل نظر آئے تو ورزخنا اجتنابات, اس سے بچنے کی توفیق و ہمت دے. تو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور یہ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے, اور اگر یہ دعا اور یہ کوشش نہ ہو اور اللہ کے فضل کی دعائیں نہ کریں ہم, تو پھر ہم بچ نہیں سکتے. شاید ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی قیامت تک, ابدا کبھی نہیں ہو سکتا, اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو, اللہ کی عنایتیں شامل حال نہ ہو, تو ہم میں سے کوئی بھی شیطان کے پھندے سے بچ نہیں سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, پاکیزگی اور تزکیہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے, بندے کے بس کی بات نہیں ہے، بندے کے بس کی بات کوشش ہے، باقی اللہ سے لو لگائے کہ اللہ میں نے اپنی حد تک کوشش کر لی لیکن تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. واللہ سمیع علیم، اللہ دعائیں بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ تم کس نیت سے دعا کر رہے ہو. اس لیے کہ دعا کے معنی الفاظ کا بولنا نہیں ہے، دعا دراصل دل کی دھڑکن کا نام ہے. آپ کا دل بھی دھڑک رہا ہے اسی طرح کہ نہیں، اندر بھی خواہش ہے کہ نہیں ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر انسان اگر اپنے آپ کو پہچاننا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کیا ہوں، کیا حیثیت ہے میری، تو وہ اپنی آرزوؤں کا جائزہ لے. اس کی آرزوئیں کیا، رات کی تنہائی میں کیا سوچتا ہے وہ، نماز کے بعد کیا دعا کرتا ہے وہ، کیا دنیا بنانے کی دعا ہوتی ہے یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جہنم سے اللہ بچا لے، یا صرف لفظ دعا یاد کر لیا ربنا آتنا روپ دہرا رہا ہے اور اندر کچھ نہیں ہے. لفظوں کا دہرانا دعا نہیں ہے، دعا دل کی دھڑکن کا نام ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا قصہ ہے نہیں، ان کے ایک خاندان کے لوگ تھے، ان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی، ان کی اولاد کی پرورش ابو بکر صدیق نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، وہ ان کی کفالت کرتے تھے مستقل. جب ان کے ایک بیٹے نے عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی اور انہوں نے ساتھ دیا اس کا مستہ نے، تو انہوں نے ان کی کفالت سے ہاتھ کھینچ لیا. اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگ تھے جو مدد کیا کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ پر الزام لگانے میں شریک ہو گیا تو انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا مدد سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولا یاتل اولو الفضل منکم وسع ان یؤتوا اولی القربی، اور دیکھو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، یہ صاحب فضل ہیں، ان کو یہ شان نہیں ہے، ان کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ بات کہ وہ روک لیں اپنا ہاتھ اہل قرابت کو دینے سے، اپنا ہاتھ روک لیں، یہ بات ٹھیک نہیں. تم معاف نہیں کر سکتے. بڑی عجیب بات ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں پسند کرتے کہ تم بھی معاف کرو؟ اللہ تو انہیں کو معاف کرے گا. اللہ تو انہیں کو معاف کرے گا جو معاف کرنا جانتے ہوں. یہ آیت نازل ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ کفالت کرنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی. اس سماج میں اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، آپ کا دل دکھا دے، کوئی بات کہہ دے، تو معاف کرنے کی عادت ڈالیے، معاف کیجیے. اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. والعافین عن الناس، مومن کی پہچان ہی ہے، آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میرا کاروبار بہت بڑا ہے، بہت نوکر چاکر ہیں میرے، میرا بڑا نقصان کرتے ہیں، تو میں آخر کہاں تک معاف کروں؟ آپ معاف کرنے کی بہت تاکید فرماتے ہیں، تو کوئی حد بھی تو ہوتی ہے، کہاں تک معاف کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے، جتنی بار تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کرے اتنی بار معاف کر. کیا حکیمانہ بات ہے. ولیعفو ولیصفحو، درگزر کرو، معاف کرتے رہو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تو فوراً کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق اور کہا، اے اللہ، میں تو پسند کرتا ہوں کہ میں معاف کیا جاؤں، مجھے پسند ہے کہ مجھے معاف کیا جائے، میں نے معاف کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولہم عذاب عظیم، جو لوگ الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو سیدھی سادھی عورتیں ہیں، اور اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں آپ کہ سیدھے سادھے مرد ہیں ان پر الزام لگائیں عورتیں، تب بھی وہی بات ہوگی. لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کی بڑی سخت سزا ہے. اس لیے کسی کی عزت کو ہرگز بٹا نہ لگائیے، کسی کی تحقیر ہرگز نہ کیجیے، کوئی ایسی بات زبان سے نکلے جس سے کسی کی عزت کو بٹا لگے، کسی کی تحقیر ہو، یا اس کی جو مقام بنا ہوا ہے سوسائٹی میں اس پر کوئی عزت آئے. اور آدمی زبان سے ایسے کلمے کہہ دیتا ہے، ایسا انداز اختیار کر لیتا ہے کہ دوسرے ذلیل ہو جاتے ہیں، تحقیر ہو جاتی ہے، اور دلوں کا یہ زخم جو گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے، اشاروں سے ہوتا ہے، یہ زخم بھرتا نہیں، بڑی مشکل سے بھرتا ہے. بھالے کا زخم تو بھر جاتا ہے، جراحات السنان نحل تیامو، بھالا مار دیں اس کا زخم تو بھر جائے گا، لیکن زبان سے زخم لگا دیں کسی کو، ولا یلتام ما جرح اللسان، اور زبان جو زخم لگاتی ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے ادھر بات نکلی، ادھر جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وہ لکھنے والا وہ لکھ لیتا ہے فوراً، کوئی ضائع نہیں جاتی. تم جو بولتے ہو زبان ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتی، وہ نوٹ ہو جاتی. پھر یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس بیماری سے بچنے کا علاج یہ بھی ہے، حکیمانہ علاج، کہ آدمی ضرورت میں بولے، بے ضرورت نہ بولے، دھڑا دھڑ بولتا ہی نہ چلا جائے. من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جس کے باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی خطائیں بھی زیادہ ہوں گی، غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی. اس لیے مختصر بات کیجئے، من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کوئی بھلی بات کہے یا خاموش رہے. غیر ضروری باتیں جب آدمی کرے گا تو غلطیاں زیادہ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم نے جو کچھ کہہ دیا کسی کے بارے میں وہ رائے گاں گیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر لعنت بھیجے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کے حق پر کبھی، اللہ کے حق میں اگر آپ سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. بندے کے حق میں کبھی آپ سے کوتاہی ہو جائے تو کوئی بندہ غفور الرحیم نہیں ہے، وہ معاف نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا میں حق وہاں لے لوں گا اور وہاں تو بڑی ضرورت ہوگی مجھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم، تمہاری زبان تمہارے خلاف کل گواہی دے گی. وَأَيْدِيَهُمْ، اور تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وَأَرْجُلَهُمْ، اور تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم کچھ کرتے رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے زبان دی تو جیسے چاہیں ہم استعمال کریں، یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات یہ کہی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ایک ایسی خاتون جس کا کردار غلط ہو خدا نخواستہ، تو اس کے گفتار انداز اطوار رہن سہن سب متاثر ہوگا. ایک نبی جن تمہارے انسانوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وہ کسی ایسی خاتون سے کیوں کر محبت کر سکتا ہے جس کا کردار خدا نخواستہ ٹھیک نہ ہو؟ تم نے یوں کیوں نہیں سوچا؟ اس لیے کہ خبیثوں کے لیے خبیث ہیں اور طیبات کے لیے طیبون ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے. تو کسی نیک اور پاک دامن انسان کے یہاں ایسی خاتون محبوبہ نہیں بن سکتی جو پاک دامن نہ ہو، اور اس کا الٹا بھی ایسا ہی ہے. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھی باتوں کو پسند کرتے ہیں. تو تم اگر اچھے لوگ ہو تو تم نے یہ بری بات کیوں زبان سے نکالی؟ تم نے اچھی بات نکالتے اور یہ کہتے کہ یہ سب بہتان ہے، غلط ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہماری ماں ہیں اور بہت درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قرب کو اور بڑھائے، اللہ تعالیٰ مزید قرب عطا فرمائے. ان کے طفیل میں ایک بات تو جب ان کا ہار گما تھا تو ہمیں یہ ہدایات ملی ہیں، یہ سب ہدایات اسی واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دیے، احکام دیے ہیں. اور ایک موقع پر اور ہوا، دیر ہو گئی تھی کسی وجہ سے، تو تیمم کا مسئلہ، تیمم کا احکام نازل کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی انہیں کے طفیل میں ملے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے طفیل میں یہ چیزیں بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند کرے، ان کو اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو اس سلسلے میں یہ ہدایتیں دی جا رہی ہیں کہ سوسائٹی سے اور سماج سے جنسی خواہشات، شہوات اور جنسی آوارگی کی باتیں کس کس طرح ختم ہوں، ان تمام دروازوں پر قدم لگایا گیا ہے، ان تمام دروازوں کو بند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاں جہاں سے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. کوئی ایک ہی کام نہیں کیا، مختلف کام کیے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ہوتا یہ تھا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ صبح کو ایک شخص گیا دوسرے کے گھر میں، وحییتم صباحاً وحییتم مساءً، ترجمہ اس کا وہی گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ وغیرہ ہے، یہ کہتا ہوا گھر میں گھس جاتا تھا کسی کے بھی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ایک تو مسان وسان کا قصہ، گڈ نائٹ کا قصہ ختم کیا، کہا السلام علیکم کہو، تمہارا شعار یہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کسی کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر داخل مت ہوں. لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو. حتیٰ تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، حتیٰ تستانسوا کے معنی یہ ہے کہ رضا بھی لے لو اس کی، مانوس بھی کر لو اس کو. جس شخص کے گھر میں جا رہے ہو یہ اندازہ کر لو کہ تمہارا آنا اسے پسند بھی ہوگا یا نہیں، تمہارا آنا ناگوار تو نہیں گزرے گا اسے، یہ بھی محسوس کر لو، اندازہ کر لو. اور پھر جب جاؤ تو سلام کر کے جاؤ. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے اچھا ہو. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها، اور اگر تم جاؤ گھر میں کوئی نہ ہو تو جس گھر میں کوئی موجود نہ ہو اس گھر میں ہرگز داخل نہ ہو. فلا تدخلوها حتی یوزن لکم، یہاں تک کہ اگر ایسا ہو کہ گھر والے نے اجازت دے رکھی ہو کہ بھائی میں تو ذرا دیر میں پہنچوں گا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، آپ جا کے بیٹھ جائیے گا ڈرائنگ روم میں، تب آپ بیٹھ جائیں. یا فرض کیجئے کہ بیوی موجود ہے اور وہ شخص موجود نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر باہر کے بیٹھک میں آپ بیٹھ کر میرا انتظار کر لیجئے گا، یا اندر کمرہ کھول دیں گے اس میں بیٹھ کے انتظار کر لیں. حتیٰ یوزن لکم، جس طرح کی اجازت مل جائے اس اجازت سے فائدہ اٹھاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر کسی کے گھر جاؤ اور اسے پسند نہ ہو کہ بھائی اس وقت میں کام کر رہا ہوں، مصروف ہوں، تو پھر دل میں کوئی برائی لیے بغیر واپس ہو جاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور جب تم سے کہیں کہ بھائی اس وقت چلے جاؤ، میں ذرا کام میں لگا ہوا ہوں، اس وقت نہیں مل سکتا، تو آپ واپس ہو جائیں، اور دل میں کسی قسم کا خیال نہ ہو. ازکا لکم، یہ تمہارے قلب کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اور ایک ایسا مکان ہے جس میں انسان رہتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہوٹل ہے، گودام ہے، ریسٹورینٹ ہے، کوئی اور جگہ ایسی ہے، بیٹھک ہے، جہاں تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو اس میں اجازت کے بغیر آپ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں. کوئی دفتر کھلا ہوا ہے، کسی کام کا دفتر ہے، یا پھر یہ ہے آفس کھول دیا ہے کہ بھئی یہاں تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، تو وہاں جا کر ضرورت نہیں ہے کہ سلام کرو اور اجازت لو اور سب داخل ہو جاؤ. یا گودام ہے، یا ہوٹل ہے، یا ریسٹورینٹ ہے، تو وہاں آپ داخل ہو سکتے ہیں. قل، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں بتائیں. قل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اور مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، نیچی نگاہ رکھنے کے معنی یہ نہیں کہ ہمیشہ نیچے دیکھتے ہوئے چلیں کہ ٹھوکر لگا کریں، ایسا نہیں مفہوم ہے. مفہوم یہ ہے کہ آنکھیں بچاؤ، قصدن بری نیت سے کسی پر نگاہ نہ ڈالو، یہ مفہوم ہے اس کا. اب وہ نیچے رکھنے میں بچ سکتی ہوں یا ادھر اوائڈ کرنے میں بچ سکتی ہوں یا ادھر کرنے میں بچ، تو کسی نے ترجمہ کیا نگاہیں نیچے رکھو، اور کسی نے ترجمہ کیا نگاہیں بچا کر رکھو، جیسے مولانا امین حسن صاحب نے ترجمہ کیا نہیں نگاہیں بچا کر رکھو. قل للم، اچھا یہی بات خواتین کے لیے بھی ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ بات جو کہی گئی کہ نظریں بچا کر رکھو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خواہشات کی وجہ سے، خواہش جنسی کی وجہ سے نگاہ بچاؤ. لیکن یوں جب سماج میں خواتین نکلیں گی تو مردوں پر نگاہ بھی پڑے گی، پہچانیں گے بھی کہ کس کا بھائی ہے کس کا بھائی نہیں ہے، کس کا چچا ہے کس کا ماموں ہے، اور نگاہ پڑے گی. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں جو حبشیوں کا تماشا ہو رہا تھا تو خود دکھایا انہوں نے، یاد ہے نا وہ واقعہ، آپ نے کہا تھا کہ یہ کرتب دکھا رہے ہیں، دکھایا آپ نے، اور خود ہی وہ تھک گئیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ بری خواہش سے کسی پر نگاہ نہ ڈالو. یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی نگاہ پڑے ہی نہیں، اس لیے نہیں پڑے گی تو کیسے پہچانیں گے، اور سماج کے انسانوں کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے. اور فرض کیجئے کہ آپ کی کمیونٹی کی کوئی خاتون ہے کسی مصیبت میں ہے کہیں، تو خیر آپ گزر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہچان لیں کہ ہماری کمیونٹی کی یہ خاتون ہے تو آپ مدد کے لیے آگے بڑھیں گے، لے کے آئیں گے اسے. اور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، کبھی پہچانا ہی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ مدد بھی نہیں کر پائیں گے آپ. تو تعارف بھی باہم ضروری ہے، اور نیتوں کا صاف رکھنا بھی ضروری ہے، نظر بچانا بھی ضروری ہے. واضح ہوئی نا بات. قل للمؤمنات يغضن من ابصارهن، اسی طرح خواتین کے لیے ہے، وليضربن بخمورهن، اور اپنی دوپٹے اوڑھ لیا کریں، اور دوپٹے ڈال لیا کریں اپنے سینوں پر، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. ہاں باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے، آبائے بولتن خسر کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، اور شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، اور بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، اور گھر کے کام کاج کرنے والی عورتوں کے سامنے زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، یا ملازمین ہوں، گھر کی نوکرانیاں ہوں. ابت تابین غیر اولی الربا، یا وہ زیر دست لوگ ہوں جو تمہارے ماتحت ہوں، اور ان بوڑھے ہوں، انہیں عورتوں سے کوئی لگاؤ نہ ہو، کوئی مناسبت ہی نہ ہو. ابت طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، نادان ہیں، عورتوں کی زینت وینت کو نہیں جانتے ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کے ساتھ عورتیں آ سکتی ہیں. یعنی سماج میں کسی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالا ہے عورت کو کہ وہ گویا بالکل ہر وقت تکلفی میں رہے، ان لوگوں کے سامنے آسانی سے اپنے کام کاج کرے. ولا یضربن بارجلہن، اور پیر مار مار کر زمین پر نہ چلے کہ جس سے زیوروں کی جھنکار ہو یا زینت کا اظہار ہو. جو اندر چھپی ہوئی زیورات ہیں ان کی آوازیں آنے لگیں. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، رجوع کرو اے مومنوں تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ. یہ سب تدبیریں تو ہم نے بتا دیں، لیکن ان تدبیروں پر عمل کرنے کے باوجود بھی صحیح بات یہی ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے رہو کہ پروردگار اس کے باوجود بھی کوتاہی ہوگی، غلطیاں ہوں گی، تو معاف نہیں کرے گا تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک اور تدبیر بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ سماج میں نکاح کے بغیر کوئی مرد اور کوئی عورت نہ رہے. کوشش کرو کہ سماج میں جو مرد ہوں شادی کے لائق ان کے بھی نکاح ہو جائیں، جو لڑکیاں ہوں نکاح کے لائق ان کے بھی نکاح ہو جائیں. یہ ذمہ داری صرف اسی کی نہیں جن کی بیٹیاں ہیں، یہ ذمہ داری پڑوسیوں کی بھی ہے، دوستوں کی بھی ہے، کمیونٹی کی بھی ہے، شہر کی بھی ہے، اور حکومت ہو تو حکومت کی بھی ہے. اور یہ آج ہم بھول گئے کہ جس کی بیٹی ہے وہی برتتا ہے، وہی بھگتتا ہے. سماج نے مدد کرنا چھوڑ دی ہے، کمیونٹی نے مدد کرنا چھوڑ دی ہے، اور حکومت کا تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے. وان کے حل نیاما منکو، یہ بھی بڑا علاج ہے سماج کو پاکیزہ رکھنے کا کہ ہر آدمی شادی شدہ ہو، قید نکاح میں ہو. وان کے حل نیاما منکم والصالحین من عبادکم، اور جو غلام ہیں کنیزائیں ہیں ان کی بھی شادیاں کرا دو. این یکونو فقراء، یہ بھی بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اگر تم نکاح کرو نہ کرو اس وجہ سے کہ ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، کہاں سے ضرورتیں پوری ہوں گی. این یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، نکاح میں دیر مت کرو، اگر تم ضرورت پوری کرنے کے لائق نہیں ہو تو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں نکاح کی ضرورتیں پوری کرنے کے لائق بنا دے گا، غنی فرما دے گا. وجہ یہ ہے کہ جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو ایک شخص کی ذمہ داری اور سر آ جاتی ہے، آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے. اس لیے نکاح کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ آدھا دین محفوظ ہو گیا جس نے نکاح کر لیا. وہ اسی لیے کہ آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب اولاد پیدا ہوتی ہے اور سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر لڑکی پیدا ہوتی ہے تب تو بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے، بہت فکر کرنے لگتا ہے، بہت سمجھدار ہو جاتا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو نکاح نہ کر سکتے ہوں نہ گنجائش پاتے ہوں تو وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کی باتیں کہیں کہ ان کے انداز کیا ہوتے ہیں اور کس کس طرح وہ مسلمانوں کو بہکاتے ہیں اور کیا کیا کردار ان کا ہوتا ہے، کہ ان کے مطلب کی بات اگر کوئی حکم آئے تو کیسا آگے بڑھ کر اسے لیتے ہیں، اور جس میں کچھ قربانی دینا پڑے، کچھ دینا پڑے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہاں اس کے بالمقابل مومنین کا حال یہ ہوتا ہے اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرایا جائے مومنین کو، تو ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت گزار ہیں، اطاعت کریں گے. باقی یہ منافقین یہ دیکھیں گے کہ اس مقدمے میں ہمارا فائدہ اگر ہے تم تو ہم لے جائیں وہاں، اور اگر ہمارا فائدہ اس میں نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت میں لے جائیں اسے، رسول کی عدالت میں لے جائیں، اور فائدہ اس میں ہے کہ طاغوت کی عدالت میں لے جائیں، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، ان کو طاغوت کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے جاتے ہیں، وہاں سے زیادہ ملے گا، یہاں سے کم ملے گا. یہ منافقین کی کردار ہے، یہ مومنین کا کردار ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، اسی سلسلے کی ہے وہ بھی، کہ تین اوقات ایسے ہیں تمہارے جن میں اجازت لے کر گھروں کے اندر آنا چاہیے. مثلاً کسی کمرے میں ہیں شوہر اور بیوی ہیں، تو جو لوگ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ خادم آئیں، باندیاں آئیں یا خدام آئیں، نوکر چاکر آئیں، تو اجازت لے کر آئیں تین اوقات میں. وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ، اور جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، پوری بلوغ کو نہیں پہنچے، وہ بھی تین اوقات میں احتیاط کریں، اجازت کے بغیر نہ آئیں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کے وقت میں، دندناتے ہوئے کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو جائیں، بلکہ اجازت لے کر بچے بھی آئیں اور خادم بھی آئیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں. وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر میں جب کپڑے اتار کر آپ سوتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، اس وقت بھی اجازت کے بغیر نہ آئیں. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کسی کے کمرے میں بچے بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. ثلاث عورات لکم، یہ تین پناہ کے اور پردے کے اوقات ہیں تمہارے. ولا علیہم جناحٌ بعدہن، اور اس کے بعد دوسرے اوقات میں جو لوگ آنے جانے والے ہیں، بے تکلف آئیں جائیں، ایسی پابندی بھی نہیں ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ، اور جب بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہونے کو آئیں، تو پھر اسی طرح اجازت، جیسے اور لوگوں کے لیے اسی طرح اجازت، ہر وقت لینا پڑے گی انہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں پیش کرتا ہے. واللہ علیم حکیم. والقواعد من النساء اللاتی، اور وہ عورتیں جو عمر کی انتہا کو پہنچ جائیں، بوڑھی ہو جائیں اور اب ضرورت نہیں ہے انہیں نکاح وکاح کی، تو وہ اگر کسی وقت اپنا دوپٹہ یا اپنے کپڑے اتار لیں، ایسے کپڑے جو تکلفاً پہنتے ہیں لوگ، تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بھی زینت کے اظہار کے ارادے سے نہ اتاریں، بے تکلف اتار لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہیں استعففن خیر اللہن، لیکن وہ بھی اگر بچی رہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. واللہ سمیع علیم. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ سوسائٹی میں محبتیں اور لوگوں کی ضرورتیں اور نادار، کمزور، غریب، محتاج لوگ کیسے تمہارے ساتھ مل جل کر رہیں، گھل مل کر رہیں، اور انہیں اپنی کمزوریوں کا، معذوریوں کا احساس نہ ہونے پائے، اس کے لیے کیا کرو. اور فرمایا ایک آدمی لنگڑا ہے، لولا ہے، چل نہیں سکتا ہے، کبڑا ہے، اندھا ہے، سن نہیں سکتا، تو اس کو تمہاری سوسائٹی میں کسی وقت یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس کوئی کمی ہے، لوگ مجھے تحقیر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ کوئی اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، وہ تمہارے گھر میں آئے تو بے تکلف سے کہو کہ جو چیز چاہو کھا لو، تم پوچھو مت، تمہاری سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں. دیکھیے یہ ہدایتیں جو اللہ کی ہیں، یہ اگر ہمارے سماج میں ہوں تو ہماری سوسائٹی کیا سوسائٹی ہوگی؟ جس کی نظر پڑے گی وہ متاثر ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو جنت دنیا میں ہے. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی مریض ہے، ولا علی انفسکم، اور تم خود اپنے لیے بھی تو اجازت نہیں چاہتے ہو، ولا علی انفسکم، تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں کہ تم اپنی چیز اپنے آپ کھا لو. تو اسی طرح سوسائٹی میں ان لوگوں کو بھی موقع دو کہ یہ کمزوری نہ محسوس کریں، بے سہارا نہ محسوس کریں اپنے آپ کو. اور پھر ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے، اپنے باپ کے گھروں میں سے، ماں کے گھروں میں سے، بھائیوں کے گھروں میں سے، بہنوں کے گھروں میں سے، بیوت اعمامکم پھوپھیوں کے گھر سے اور چچا کے گھر سے اور خالو کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، ان گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ دوست جس نے اپنے گھر کی چابی آپ کو دے رکھی، کسی چیز کو چھوڑا نہیں، اس نے بے تکلف آپ اپنی ضرورت، یہ نہیں کہ پھوپھی کے یہاں جائیں تو پوچھیں پھوپھی کھانا کھا سکتا ہوں میں. یہ دیکھیے کیا محبت ہوگی، سوسائٹی کا یہ انداز ہے. اور حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ انصار تھے یا مہاجرین تھے، تو جن گھروں میں رہتے تھے دیواریں ملی ہوئی تھیں اور حویلیاں تھیں، یہ گھر ان کا، یہ گھر ان کا، سب ساتھ ساتھ رہتے تھے. پڑوس کی خاتون آئیں اور ہانڈی پک رہی ہے، چولہے پہ چڑھی ہوئی، تو پوچھا بہن کچھ پک گیا؟ کہاں میں نے فلاں چیز پکائی، پک گئی. اچھا یہ میں لے جا رہی ہوں، میرے مہمان آ گئے. اس نے بیچاری نے پکائی تھی اپنے لیے. اس بے تکلفی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے لوگ. ایک لے گیا وہ، اب اس وقت یہ کہہ رہے ارے بھائی میں نے تو اپنے لیے پکا دی، دل میں خوش ہو رہی کہ اس کا کام ہو گیا اور اس کے مہمان کھا لیں گے، اس کو عزت ہوگی میری. یہ کیفیت بے تکلفی کی. اور میں تو کہتا ہوں کہ ضرورت، اس طرح کی ضرورتوں میں سے اب خون بھی ہے، مگر آپ لوگ برا مانیں گے اس لیے میں نہیں کہتا، لیکن کہہ تو دیا میں نے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور دوستوں کے یہاں جاؤ، پھوپھی کے یہاں جاؤ، خالہ کے یہاں جاؤ، دوست کے یہاں جاؤ، مل جل کر کھانا کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ، سب جائز ہے، مل جل کے بھی کھا سکتے ہو، بے تکلف رہو. فیضا دخل تم بیوتن، ایک اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی، جب اتنے گھروں میں تم داخل ہو، فسلموا علی انفسکم، تو اپنے اوپر سلام کر لیا کرو. اپنے باپ کو سلام کرو گے وہ بھی اپنے اوپر سلام ہوگا، بیوی کو سلام کرو وہ بھی اپنے اوپر سلام ہوگا، اولاد کو سلام کرو وہ بھی اپنے اوپر سلام ہوگا. تو گھروں میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اپنے. فسلموا علی انفسکم، کہنا تو یہ ہے کہ باپ بہن بیوی نہیں، اپنے آپ پر سلام بھیجو، وہ تم ہی تو ہو، وہ تمہاری بیوی تمہاری وجود کا ایک حصہ ہے، باپ تمہارے وجود کا ایک حصہ ہے، تم سب ایک ہو. تحیت من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے بھی تحیت ہے تمہارے لیے، وہ برکتیں ہیں، کیسی اچھائیاں ہیں. اس طرح کی دعا کرتے ہوئے اپنے گھروں میں داخل ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتیں بیان کرتا ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. ایک آخری بات اس پر ختم ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ جب مومنین کسی اجتماعی کام میں جمع ہوں، دینی کام میں، دینی اجتماع ہو رہا ہو اور سب لوگ جمع ہوں، تو ظاہر ہے کہ کوئی ایک صدر ہوگا اس کا، کوئی پریزیڈنٹ ہوگا یا امین ہوگا یا ذمہ دار ہوگا. فرض کیجئے کہ یہاں مسجد کے معاملے میں کئی جمع ہو رہے ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہے، ایک ذمہ دار بھی ہے، تو جو لوگ جمع ہو رہے ہیں اس کے ساتھی، اس کی شورا کے ہوں یا ساتھی ہوں، ممبر ہوں، جو شریک ہو رہے ہیں، وہ اس کی عزت کو پہچانیں، اس کے مقام کو پہچانیں کہ اپنی سوسائٹی کا یا اپنے کام کا ذمہ دار تم سبھی نے خود مل کر بنایا ہے اسے. اس لیے جب جمع ہو جاؤ ایک جگہ اجتماع کرنے لگو، تو یہ نہیں کہ جب جی چاہے اٹھ کے چلے گئے، نہ جاؤ جب تک وہ اجازت نہ دے. لم یزبو حتی استاذنو، اٹھ کر نہیں جا سکتے اس اجتماع سے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لو. فیض استاذنو ان الذین یستاذنون اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور یہ جو لوگ اپنے غرے میں نہیں ہیں، غرور نہیں کرتے بلکہ اپنے امیر سے اجازت لے کر جاتے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ورنہ آدمی اپنے غرے میں کہ میں تو اس سے کچھ چھوٹا تھوڑی ہوں، میرا مرتبہ اس سے کوئی کم تھوڑی ہے، کس چیز میں اس سے بڑا، میں کیوں اس سے اجازت لوں. یہ غرہ جو ہے یہ ایمان کے خلاف ہے. ایمان یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا ذمہ دار بنایا ہے تو اس سے اجازت لے کر جائیں. فیض استاذنوں کا لباد شان فاضل من شیت من ہوں مستفر الحم اللہ، اور بات یہ بھی ہے کہ کوئی اجازت لے رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اجازت کس کام کے لیے لے رہا ہے. خدا نخواستہ جس کام کے لیے لے رہا ہے وہ اہم نہیں ہے، لیکن لے رہا ہے تو پھر آپ کے اختیار میں ہے، آپ اجازت دیں یا نہ دیں. لیکن اگر آپ کو اجازت دینی ہی پڑ جائے، وہ اصرار کر رہا ہے اور ہے وہ کوئی ایسا معمولی کام، تو برا مت ماننا، واستغفر لهم اللہ، اللہ سے مغفرت کی دعا کر لینا. جی کیا زبردست بات ہے. آپ جان رہے ہیں کہ یہ جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کوئی اہم نہیں ہے، اور آپ وہ اجازت دینا پڑ رہی ہے آپ کو اصرار کی وجہ سے، تو اجازت دینے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ دیکھو بیوقوف کو، کام اہم نہیں تھا، دس سے ذکر کرنے لگے، ایسا نہ کرنا. واستغفر لهم اللہ، اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا اس کے لیے، اس سے غلطی ہو گئی اللہ تو معاف فرما دے، اسے اس سے کوتاہی ہو رہی ہے تو معاف فرما دے. اتنی باہم محبتیں جب ہوں گی، ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور تم ان لوگوں کو جانتے ہو کہ جو خیالات کے غلط ہیں، نظریات جن کے غلط ہیں، وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں، اجازت نہیں لیتے، تو وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. جس جگہ تم ہو، جو حیثیت تمہاری ہے، جو تم کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے. ہم اپنے برائی بیان کریں، اپنا اہمیت جتائیں، یہ سب کچھ کرتے رہیں، اللہ تو سب جانتا ہے کون کیا ہے، کتنے پانی میں ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اور تم یہ یاد رکھو کہ ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہوگے اور وہ اس وقت بتائے گا کہ تم نے کیا سوچا تھا، کیا جذبات تھے، کیا خیالات تھے، کیا کرتے تھے، کون سا عمل کیوں کیا، وہ سب بتا دے گا. واللہ بکل شئ علیم، اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.